الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدخله القائلون ولا يحسن معه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته خط محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا
سسٹم ہے, دستور ہے, اداروں کا, تنظیموں کا, انجمنوں کا, حیرت امنا یعنی ٹرسٹ کا, حکومتوں کا, کہ اگر کسی کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ کون ذمہ داری سونپ رہا ہے اور کسے ذمہ داری سونپی جا رہی ہے اور کیا ذمہ داری سونپی جا رہی ہے. تین چیزیں کم سے کم ضروری ہیں کہ ذمہ داری سونپنے والا کون ہے اور ذمہ دار کون ہے اور ذمہ داری کا موضوع کیا ہے. اب قرآن مجید میں اگر اللہ یہ اعلان واضح طور پر کر دے کہ انا علینا للہدا, ہدایت میری ذمہ داری ہے, میرا کام ہے کہ میں لوگوں کو ہدایت عطا کروں, وہ صرف خالق نہیں ہے وہ رب بھی ہے. مسیحیت میں اور اسلام میں یہی موٹا سا فرق ہے, جو صرف خالق مانے وہ پیور ہیں, جو خالق کے ساتھ اسے رب بھی مانے وہ مسلمان ہیں. اس نے بنا کر لا تعلقی کا اعلان نہیں کیا, اس نے بنانے کے بعد بے وارث نہیں چھوڑ دیا, اس نے بنانے کے بعد اپنی ذات سے اپنی مخلوق کا تعلق توڑا نہیں ہے. ویسے بھی خالق کا مزاج یہی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تباہ ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتا. مائک جس ادارے نے بنایا ہے, اگر اس کمپنی کا مالک یا اس کمپنی کا ذمہ دار اسے کسی سے ہاتھوں میں دیکھ لے جو نا اہل ہاتھ ہوں, سب سے زیادہ دکھ اسے ہوگا جس نے اسے بنایا ہے. اس ممبر کو جس نے سجایا ہے, جس نے بنایا ہے, اگر اس ممبر کا استعمال اچھا نہ ہو تو پھر ممبر سے بجانے اور بنانے والے کو دکھ ہونا چاہیے. اب میں یہیں یہ جملہ کہتا ہوں, یہ ممبر لکڑی کا تو کسی ہاتھی نے بنایا ہوگا, اس کا عنوان پیغمبر کے ساتھ جو ہے یہ پرانا مزاج ہے. خالق کا یہی دستور ہے, خالق کا یہی مزاج ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا, اپنی مخلوق کو خراب ہوتا وہ نہیں دیکھ سکتا. پروردگار عالم نے بہت کچھ بنایا ہے, مگر سب کچھ بنانے کے بعد اس نے انسان کے بننے پر, انسان کی خلقت پر اپنے آپ کو مبارکباد پیش کی, تبارک اللہ احسن الخالقین, تو نے بہترین مخلوق بنا دی, تو بہترین خالق قرار پایا ہے. یہ کس کی وجہ سے؟ انسان کی. اب اس انسان کی ہدایت کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے, جیسے خالق بھی وہی ہے ایسے رب بھی وہی ہے. لیکن جب میں رب بولتا ہوں تو شاید کسی کم سن ساتھی کے ذہن میں یہ آئے کہ رب کا مطلب یہ ہے کہ روٹی کھلائے, پانی پلائے, رزق دینے والے کو رب کہتے ہیں. نہیں عزیزان گرامی, ربوبیت تکمینی بھی ہے تو تشریعی بھی ہے. طلبا پڑھ لینا وہاں پر ربوبیت صرف تکمینی نہیں ہے. میرے بدن کا جو مطالبہ ہے اگر وہ کوئی مجھے پہنچاتا رہے تو وہ رب کہلائے, جو میری روح کا مطالبہ ہے وہ کون پہنچائے گا, جو میری فکر کا مطالبہ ہے, جو میری روان اور روح کا مطالبہ ہے وہ کون پہنچائے گا؟ روٹی کھلانے والا تو رب ہو, قرآن پڑھانے والا رب نہیں ہے. روٹی کھلانے والا تو رب ہو, انسان بنانے والا رب نہیں ہے. تو ربوبیت صرف تکوینی نہیں ہے کہ یہ اگر رزق لیتا رہے گا, یہ اگر روٹی لیتا رہے گا تو یہ اتنا سا بچہ جو گود میں آیا تھا, یہ جی ایک ڈیڑھ فٹ کا انسان یہ چھ فٹ کا ہو گیا, یہ ایسے ہی تو نہیں ہو گیا خود بخود, یہ ہوا کھا کے تو نہیں ہوا اتنا بڑا. اس کو رزق ملا ہے, اسے روٹی ملی ہے, اسے پانی ملا ہے, اسے زندگی گزارنے کے لیے چیزیں ملی ہیں, اس کی بنیاد پر یہ پرورش حاصل کر پایا ہے. اب اگر میں کہہ دوں رب یا کہہ دوں پروردگار, تو یہ دونوں ہی ایک ہی مفہوم کے دو لفظ ہیں, فارسی اور عربی کا فرق ہے. ایسا ہی ہے, البتہ باب العلم کے مجمع نے طے کیا ہوا ہے کہ خاموش بیٹھا رہے گا. کل کی مجلس میں تو میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتا تھا, اس لیے کہ 1.5-2 کروڑ آدمی یہ جملہ سن لیتے تو کیا سوچتے, لیکن آج تو میں کہہ سکتا ہوں نا آپ سے تھوڑا سا. نہیں میں اللہم صل علی توجہ میرے ساتھ ہے, وہ ہمارا خالق بھی ہے, وہ ہمارا رب بھی ہے, اس کا ہم سے دو طرح کا تعلق ہے, بنانے کے بعد اس نے چھوڑا نہیں ہے. اس رب نے اعلان کیا ہے کہ انا علینا للہدا, ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر, میں ہدایت عطا کروں گا. اب یہ کام تو اللہ کا ہے, انسان بنانا, مسلمان بنانا, یہ کام تو اللہ کا ہے. انا علینا للہدا, یہ کام اللہ کا ہے. اب اللہ اگر اپنا کام کسی کے حوالے کر رہا ہے تو بس یہی اس کی فضیلت کے لیے بہت ہے کہ کام تو اللہ کا ہے, کرتے ہی ہے. کام یہ اللہ کا ہے, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اب اگر اللہ یہ کام کسی کے حوالے کر رہا ہے تو اس کی عظمت کتنی ہے بھائی. آپ کسی کو اپنی 2-4-5 لاکھ کی گاڑی کی چابی نہیں دیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ برباد کر دے. اگر آپ کسی کے ہاتھ میں اپنی مادی ملکیت نہیں دیتے تو اپنا عقیدہ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں, ممکن ہے ایسا؟ میں ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں عزیزان گرامی, کسی کے حوالے اپنی چیز کرنا اللہ کا کام ہے. میرے بچے اور جوان اپنے ذہن میں بٹھائیں, اللہ کا کام ہے ہدایت عطا کرنا, اللہ کا کام ہے لوگوں کو انسان بنانا, اللہ کا کام ہے لوگوں کو مسلمان بنانا, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. جب اللہ کا کام ہے تو اللہ کے کام کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ قادر ہے, اللہ حی ہے, اللہ ستار ہے, اللہ غفار ہے. صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کام ہدایت دینا ہے, اللہ کا کام ہدایت دینا ہے, خود اللہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے لیے لفظ اللہ جب استعمال کرتے ہیں اور اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں اور اپنی زبانوں کو اس سے معطر کرتے ہیں, اپنے دہن کو اس سے منور کرتے ہیں, تو کبھی غور تو کیا جائے کہ لفظ اللہ کا مطلب کیا ہے. اگر کوئی مسلمان ہونے کے لیے یعنی اسلام قبول کرنے کے لیے کلمہ توحید پڑھے یا مسلمان کلمہ توحید زبان پہ جاری کرے اور اگر وہ یہ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا الرحمن, کیا یہ غیر مسلم مسلمان شمار کیا جائے گا؟ یہ کلمہ شمار ہوگا؟ اگر کوئی کہہ دے لا الہ الا الرحیم تو مسلمان شمار نہیں ہوگا. یہ کلمہ کافی نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے. بھائی ہم رحمان اسی کو کہہ رہے ہیں, ہم رحیم اسی کو کہہ رہے ہیں. کہا تمہاری نیت کچھ بھی ہو تمہارے الفاظ بھی تو حساب میں آئیں گے. سلوات پڑھنے ذرا محمد آ جاؤں. لہذا کلمہ زبان پر اگر جاری کرنا ہے تو کلمہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ. کہیے سارے مسلمان بیٹھے ہیں لا الہ, اس سے اونچی آواز میں کہیے لا الہ. یہ الا اللہ کہنے سے کلمہ توحید زبان پر جاری ہوگا, اللہ کہنے. لہذا لفظ اللہ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس کو سمجھنے کے لیے پوری کائنات کو سمجھنا بھی پھر آسان ہے, اس کو سمجھنا مشکل ہے. لفظ اللہ مستجمع جمیع صفات اللہ کا ترجمہ نہیں ہے, خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. تمام تر اللہ کی صفات ذات اور صفات جمال و جلال جب مل کر ایک طاقت ایجاد کریں تو اسے اللہ کہتے ہیں. بھئی یہ موحدوں کا مجمع ہے نا, مسلمانوں کا مجمع. اللہ کی صفات وہ جلالیہ ہوں یا جمالیہ ہوں, وہ ذات اعزاز صفات جب اس کی جمع ہو کر ایک طاقت ایجاد کریں تو اسے کہتے ہیں اللہ. لہذا اس کا ایک حرف بھی علیحدہ کر دیں گے تب بھی اللہ ہی مراد ہوگی, الہ بول دیں گے تب بھی اللہ, للہ کہہ دیں گے تب بھی اللہ, ہو کہہ دیں گے تب بھی اللہ. اس بلندر سلوا تھا دیا کریں گے اللہ کا کام ہے ہدایت دینا. اللہ ہدایت اپنا کام اگر کسی کے حوالے کر رہا ہے تو اس کی عظمت کے لیے یہ بہت ہے, یہ اس کی عظمت کے لیے بہت ہے. مگر یہ کیسے طے کیا جائے کہ اللہ کس کو اپنا کام دیتا ہے؟ شاید مجسم کرنے کے لیے مجھے یہ مثال دینا کوئی عیب نہیں ہے کہ آپ بھی اگر اپنا کام کسی کو دیتے ہیں تو پہلے یہ ثابت ہوتا ہے آپ پر, پہلے آپ پر یہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ آپ سے مخلص ہے. توجہ نہیں کر رہے آپ. اگر آپ بھی اپنی ماں کی چیز, جیسے میں نے مثال دی سواری کی چابی کسی کو دے رہے ہوں گے, میں اب کہہ رہا ہوں یہ پہلوانی صاحب نے پہلے لوگوں کو دے دیا تھا, اگر آپ اپنی مادی چیز کی چابی بھی کسی کے حوالے کر رہے ہوں گے, اپنا گھر بھی کسی کو دے رہے ہوں گے 10 دن کے لیے, تو کم سے کم آپ پر یہ بات واضح اور روشن ہونا چاہیے کہ جسے میں اپنی ذمہ اپنی چیز حوالے کر رہا ہوں وہ مجھ سے مخلص ہے, وہ مجھے کاٹے گا نہیں, وہ جس رکابی میں کھانا کھا رہا اس میں چھید نہیں کرے گا, وہ آستین کا سانپ نہیں ہوگا. سلوار پڑھے رہا ہوں. اور سب سے لازم چاہیے ہے کہ یہ جاننا ضروری ہوگا کہ یہ ہم سے مخلص بھی ہے یا نہیں, پھر ہم اس کو اپنا کام دیں گے. اب چلے جائیے ذرا علی کے دسترخوان پر. میرے مولا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ سب سے بڑا مسلمان کون ہے, اگر یہ جاننا چاہتے ہو سب سے بڑا مسلمان کون ہے, تو دیکھو اللہ سے کون کتنا مخلص ہے. سلوات پڑھے محمد. اربعین صباحاً اربعین یوماً, دعوت فکر کو دیکھیے, حدیث قدسی ہے, اللہ بھی اخلاص کی دعوت ساری زندگی کی ہمیں نہیں دے رہا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے ساری زندگی کے لیے تربیت کا اصول بھی یہی ہے، بچے کو تربیت دینے والے کو اس کو تربیت دی جا رہی ہوتی ہے، اسے جب تربیت دی جا رہی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دن ہی ہے اسے الف سے لے کر یا تک سبق سکھا دیا جائے، پہلے سے عادی کیا جاتا ہے، پہلے اسے مانوس کیا جاتا ہے، پہلے اسے عادی کیا جاتا ہے، پھر جب وہ مانوس ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا سبق ہوتا ہے، پھر تیسرا سبق ہوتا ہے۔ ایک بچہ گھر میں تو بہت پٹر پٹر بولتا تھا، جب استاد کے پاس لے گئے تو الف نہیں بول رہا، استاد نے شکایت کر دی ابا سے کہ یہ تو الف بھی نہیں بولتا، کہنے لگے بیٹا تم گھر میں تو خوب بولتے ہو، کہنے لگے ابا اگر ہم نے الف بول تو یہ کہیں گے کہو بے، جی اسے پتا ہے۔ تو نظام تربیت ایسا ہی ہے کہ ابتدا بہت ہی سطحی بات، پھر اس کے بعد پھر مراحل آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جس نے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو 40 دن تک خالص کر لیا، اس کا مجلس میں بیٹھنا اللہ کی خاطر، اس کا مجلس پڑھنا اللہ کی خاطر، اس کا مجلس کرنا اللہ کی خاطر، اس کا بولنا اللہ کی خاطر، اس کا سوچنا اللہ کی خاطر، اس کا کھانا پینا اللہ کی خاطر، اس کا جانا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی خاطر، وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے اپنے آپ سے کہتا ہے اے نتظہرون، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اے نتظہرون، کہاں جا رہے ہو؟ ہم اپنے گھروں میں بڑے خوبصورت مناظر فریم کروا کے لگواتے ہیں، بعض قرآن کی آیات بھی ہیں جنہیں ہمیں فریم کروا کے گھر میں لگانا چاہیے، ان میں سے ایک آیت یہ ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں ایک مرتبہ حرکت کرنے سے پہلے، جنبش کرنے سے پہلے قرآن کے سوال کا جواب دینا ہوگا، بس جب ہر مرتبہ ہم اس جواب کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو بس ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ یہ خلوص کا پیکر بن جائے، اب کوئی کام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو رہا، اب کوئی کام رب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا، یا اللہ، اس لیے کہ جب پوچھا جا رہا ہے کہاں جا رہے ہو اور جواب میں یہ آیا کہ گناہ کرنے جا رہے ہیں تو قرآن تو گناہ کی اجازت نہیں دے گا، اگر اس نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو اور جواب آیا نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو قرآن اندر سے پکار کر کہے گا دعوت فکر ہے، دعوت عمل ہے، جاؤ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ یہ جو پروردگار عالم نے ہمارے اندر ایک کوتوال رکھا ہے، سلوات پڑھے نا محمد، جو اللہ کی خاطر 40 دن اللہ کی خاطر زندگی گزارے، ہر کام پھر اس کا اللہ کی خاطر ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کو جواب دینا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ پھر اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کی زبان اللہ کی زبان ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہو جاتی ہے، اس کا کان اللہ کا کان ہو جاتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا جو اللہ کی خاطر 40 دن زندگی گزارے پھر ساری زندگی اللہ کی ہوتی ہے، ساری زندگی اس کی اللہ کی ہو جاتی ہے۔ من اخلص للہ 40 یوما، جس نے اللہ کی خاطر 40 دن گزارے خلوص کے ساتھ، پروردگار عالم پھر اس کا ہاتھ، اس کا کان، اس کی آنکھ، اس کی زبان اپنی زبان بنا دیتا ہے۔ اب بھی یا علی مدد کے لیے کوئی دلیل چاہیے؟ ہم کیوں مولا سے مدد مانگ رہے ہیں؟ جو 40 دن اللہ کی خاطر زندگی گزارے تو اس کا ہاتھ تو اللہ کا ہے، جس نے ساری زندگی اللہ کی خاطر گزاری ہو اسے ید اللہ نہیں کہیں گے تو کس نے کہے گا؟ کل مجھے ایک شخص نے بیان کیا، ایک صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے جوتیاں ہاتھ میں لے کر اور مجلس میں رو رہے تھے اور اپنے خاص توجہ کے ساتھ تھے، جب انہیں کسی نے کہا پہچان کر کے آپ وہ شیعہ نہیں تھے، انہیں کہا آپ اندر آ جائیں، کہنے لگے ہماری اوقات نہیں ہے اتنی۔ کیسے کیسے عقیدت مند ہیں، کیسے کیسے عقیدت مند ہیں جو آتے ہیں امام حسین کے فرش پر، کتنی بڑی تعداد میں اس پاکستان میں جانتا ہوں ہندو امام حسین کی عزاداری کرتے ہیں، 200-200 سال پرانے علم لگے ہوئے ہندوؤں کے، داروں پر, اسی پاکستان میں, اسی سندھ میں. عزادار صرف شیعہ نہیں ہے, عزادار صرف شیعہ نہیں ہے, عیسائی, یہودی, ہندو, مسلم, غیر مسلم, سب امام حسین کی محبت میں مبتلا ہیں. جی ایسا ہی ہے. تو بہت سارے زاویوں سے مجھے اس ذمہ داری بنتی ہے خطیب کی کہ بہت سارے زاویوں پہ توجہ رکھے. اصلی تمام تر کمالات اللہ کے پاس ہیں, اللہ ہی ہے. وہ قادر مطلق, وہ رازق مطلق, وہ رب حقیقی, اصالتاً و بالذات اللہ ہے. مگر کمال تو ان کا ہے کہ جنہیں اللہ اپنا کام دیتا. ان الہدا کہہ رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا. ایک جانب کہہ رہا ہے کہ ہدایت میرا کام ہے, ایک جانب کہہ رہا ہے وہ اللہ. یہ وہ اللہ کہنے کا سبب بھی یہی تھا کہ تمہارے ذہن سے یہ تصور نہ نکل جائے کہ ہدایت دینا کس کا کام ہے, اور جب کام اس کا ہے تو اسی کی جانب سے بنائے ہوئے نمائندے سے دینا. اگر تم نے اپنے ہاتھ آدھی بنا لیا تو خوار اور دلیل ہو جاؤ گے. اللہ کا بنایا ہوا, اللہ کا دیا ہوا ہادی تمہیں ماننا پڑے گا. ہو الذی کر, اس نے اس بات کو روشن کر دیا کہ کام اللہ کا ہے. اب یہ سرکار دو جہاں کی عظمت ہے, یہ نبی مکرم کا مقام بالا ہے کہ پروردگار عالم اپنا کام ان کے حوالے کر رہا ہے, اور کام اس کے حوالے کیا جاتا ہے جس کا خلوص ثابت ہو جائے, اور خلوص کے انتہا کو بندگی کہا جاتا ہے, خلوص کی انتہا کو عبدیت کہا جاتا ہے. جب خلوص اپنے کمال کو پہنچے تو عبد مطلق بن کر سامنے آتا ہے. کل بات آگے بڑھے گی. عبد دو طرح کے ہیں, عبد محض اور عبد مشروط, عبد مطلق اور عبد مقید اور مشروط. تھک تو نہیں رہے ہم؟ کچھ عبد مطلق اور عبد مشروط میں فرق ہے. ایک مالک, ایک غلام کا مالک پریشان حال, غلام نے کہا مولا مجھے بیچ ڈالیے, جو رقم ملے اس سے اپنی پریشانی دور کیجیے. کہنے لگا تمہیں بیچ کر بھی وہ رقم نہیں ملے گی جس سے میں اپنی پریشانی دور کر سکوں. کہنے لگا نہیں, آپ اتنی ہی قیمت لگائیے جتنی آپ کو ضرورت ہے. کہتا ہے کہ لوگ خریدیں گے نہیں, لوگ کہیں گے بھائی اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہو. تو کہنے لگا جب یہ سوال کرے کہ آپ اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہیں تو اس کہہ دیجیے گا کہ اس میں عبد حقیقی کی صفت پائی جاتی ہے. جو عبد حقیقی میں صفت ہونی چاہیے وہ اس میں پائی جاتی ہے. لے گئے بازار میں, قیمت لگائی وہ لینے چاہیے تھی. لوگوں نے کہا صاحب یہ اتنی بڑی قیمت, اتنی مہنگا, اتنی مہنگی قیمت, کہہ لگے اس میں عبد حقیقی کی صفت پائی جاتی ہے. کوئی ہم ایسا سرپرا تھا اس نے وہ رقم دے دی, کیونکہ ہر ایک تو آزمانے کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرتا. ایک مرتبہ انہوں نے بھاری رقم دے کر اور اسے لے لیا. گھر لے جا کر دو تھپڑ ادھر سے لگائے, دو تماچے وہاں سے لگائے, دو لاتیں وہاں سے ماری, زخمی کر کے بے ہوش کر دیا. اب جب یہ ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا کہ جب میں تمہیں مار رہا تھا تم نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ مار کیوں رہے. کہنے لگا اسی کی تو قیمت دے کر آئے ہیں. سلوار پڑھے گا محمد والے. عبد حقیقی اپنے مالک سے یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں, پہلے یہ طے کرو کہ ماننے میں غلطی تو نہیں ہوئی ہے. اگر واقعی اللہ مان لیا ہے, واقعی صحیح رب کو مانا ہے, صحیح بڑوں کو انتخاب کیا ہے, تو پھر مولا سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ کیوں. سلوار پڑھے رہا محمد. بس جو مولا کہہ دے گا وہی بات آخری بات. اگر ہمیں بات معلوم ہو جائے کہ کیوں تو پھر ہم مولانا ہو جائیں؟ ہمارے اوپر مولا بنایا ہی اس لیے گیا ہے نا کچھ ہستیوں کو. سب سے پہلے تو اللہ مولا ہے, اللہ مولا کم توجہ ہے نا, سب سے پہلے اللہ مولا ہے. عبد محض جو اپنے مولا کے حکم کے آگے چو چرانا کرتا ہوں. ایک بھائی لاہور میں رہتا ہے, اس نے لاہور کو اپنا وطن قرار دیا ہے. ایک بھائی کراچی میں رہتا ہے, اس نے کراچی کو اپنا وطن قرار دیا ہے. دونوں عید پر یا کسی رسم میں کسی تقریب میں دونوں ساتھ ہو گئے, ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. سگے بھائی ماں باپ ایک, ایک خون, ایک فقہ پر عمل کرنے والے, ایک مولا اور امام کو ماننے والے, ایک دو رکعت نماز پڑھے گا, ایک چار رکعت پڑھے گا. شیعہ اپنی پسند پر عمل کو نہیں کہا جاتا, شیعہ اپنے مولا کی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کو کہا. شیعہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو اپنے مولا کے حکم پر عمل کرتا. البتہ میں کیوں کے جذبے کو مٹا نہیں رہا, توجہ ہوں. میں کیوں جو تحقیق کی پہلی سیڑھی ہے, کیوں حسن اتفاق ایک مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے. البتہ جو ضعیف العمر بیٹھے ہیں وہ بھی جنت میں جوان ہو کے ہی جائیں گے. یہ جو کیوں کا جو لفظ ہے, یہ تحقیق کا پہلا زینہ ہے. اس ممبر سے تحقیق کا دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا. جہاں کمزوریاں پائی جاتی ہیں نا, وہ کہتے ہیں فلاں جگہ مت جانا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اور جہاں پر اطمینان پایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں دروازہ کھولو, آنے دو لوگوں کو. کیوں کا جذبہ ختم نہیں کرنا میں یہ کہہ کر کہ کیوں نہیں کہنا چاہیے. کیوں پہلا زینہ ہے تحقیق کے لیے. نہیں ہو سکتا کہ کیوں تحقیق کے بغیر انسان زندگی گزارے. لیکن عزیزان گرامی, جہاں مجھے قصدن اطاعت کا پابند بنایا گیا ہے, صبح کی دو رکعت نماز کیوں؟ نماز پر تو دلیل آپ کو چاہیے. ہم نہ مطلقاً مختار ہیں نہ مطلقاً مجبور ہیں, نہ ہم جبر و اختیار کی درمیانی کیفیت میں ہیں. کسی نے پوچھا مولا سے, معصوم فرمائیے کہ ہم مجبور ہیں یا مختار ہیں. فرمانے لگے کہ نہ مختار تام ہے نہ مجبور محض ہے. کہا کیسے ہوگا؟ فرمانے لگے کہ تم کھڑے ہو, ذرا اپنا ایک پیر اٹھا دو. اس نے ایک پیر اٹھا دیا اور ایک پیر پہ کھڑا ہو گیا. حضرت نے فرمایا دوسرا پیر بھی اٹھا دو. کہنے لگا میں دوسرا پیر اٹھانے کا اختیار نہیں رکھتا. حضرت نے فرمایا اتنے ہی مختار ہو اتنے ہی مجبور. سلوا پڑھے محمد. نماز کیوں پڑھیں؟ اس کا تو جواب دیں گے, مگر صبح کی دو رکعت, ظہر کی چار رکعت, عصر کی چار رکعت, مغرب کی تین رکعت, عشاء کی چار رکعت, یہ جو رکعتوں کی تعداد کیوں بناتی؟ توجہ ہے بھائی. 1400 سال گزر گئے, اب بھی کنکریاں مار رہے ہیں دیواروں پر جا کر. بدل دو بھائی, زمانہ بدل گیا. توجہ کر رہے ہیں؟ زمانہ تبدیل ہو گیا, اپنے معاملات کو تبدیل کر لو, اپنی شریعت کو بدل لو. ماذا اللہ, وہاں بھی آپ یہی کہتے ہیں نا کہ حکم الہی ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. یہ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ یہ ننگے پیر کیوں چلتے ہیں؟ یہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ یہ روتے کیوں ہیں؟ توجہ ہے؟ مجھے نہیں معلوم جنہیں ہماری عزاداری سمجھ میں نہیں آتی انہیں صفا و مروہ کے درمیان چکر کاٹنا کیسے سمجھ میں آتا ہے. یادگار, یادگار اور کوئی مطلب نہیں. ایک یاد کو تازہ رکھنا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور فلسفہ ہے؟ صفا و مروہ کے درمیان چکر کاٹو تاکہ ایک یاد تازہ رہے. یعنی اگر ایک نبی کی ماں صفا مروہ کے درمیان چکر کاٹے تو اس کی یاد ہزاروں سال بعد بھی قائم رکھنا واجب. اور جس نے اتنی بڑی قربانی دے دی کہ تاریخ بشریت میں اس سے بڑی قربانی نہیں تھی, تو اس کی یاد میں مبتلا رہنا, اس کی یاد میں عبادت میں مصروف رہنا, اس کو شرک بولیں گے؟ مقصد آپ کا اور ہمارا صرف یہ ہے اس عزاداری سے کہ ہم اس یاد کو ساتھ تازہ رکھیں, اس ذکر کو تازہ رکھیں, اس واقعے کو زندہ رکھیں. کل بات آگے بڑھے گی عبد محض اور عبد مشروط, عبد مطلق اور عبد مشروط کے حوالے سے. ہمیں عبد محض بننے کی طرف سفر کرنا, سفر کرنا ہے, آغاز کرنا ہے ایک سب سے بڑے عبد کا. واقعہ کربلا, اس کو سننے کے لیے جماعت تاکہ عبد محض ہو, عبد مطلق بنے. آج تین محرم ہے, میرے والا جب مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو جناب عباس نے فرمایا, مولا ہمارے خاندان کی تین بزرگ معمر خواتین آپ کو یاد کر رہے ہیں. حسین ابن علی سواری پر بیٹھنے کے لیے آمادہ تھے, پلٹے ہیں اپنے گھر میں, تین معمر اور ضعیف بیوی ہیں جو بنی ہاشم کے خاندان میں, بنی ہاشم میں ہیں, جو ضعیفی کی وجہ سے سفر نہیں کریں گے. ایک حضرت ام سلمہ, ام المومنین زوجہ رسول, امام حسین کی نانی, ایک ام ایمن, ایک ام البنین جو ماں کا درجہ رکھتی ہیں. تینوں ضعیف العمر ہیں, تینوں مسلم ہیں, خاص طور پر ام سلمہ اور ایمن ضعیف العمر ہیں. امام آگے بڑھے تو ان تینوں کو سلام کیا, ایسا لگتا تھا جیسے تینوں انتظار میں کھڑی ہیں کہ حسین سے کچھ اہم بات کرنی ہے. امام نے فرمایا آپ نے مجھے یاد کیا. ام سلمہ فرمانے لگی, بیٹا تمہارے نانا نے ایک شیشی میں مجھے خاک دی تھی اور مجھے کہا تھا جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا حسین مارا گیا. حسین مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہی وہ سفر ہے جس میں تم مارے رہا اللہ خدا کسی کا میرا بھائی. امام نے فرمایا نانی ہاں یہ وہی سفر ہے. سنیں گے رونے والے اردو بے ساتھ تھا جناب ام سلمہ نے فرمایا زینب کو چھوڑ جاؤ. امام کی آنکھ سے آنسو ٹپکا, امام نے فرمایا ان اللہ یرا سارا, اللہ زینب ام کلثوم کو اسیر دیکھنا چاہتا, اللہ کا دین محفوظ ہوگا, نانی نہ جانے دیجیے میرے ساتھ. حضرت ام ایمن سے کہا, اماں آپ نے مجھے بلایا؟ فرمایا ہاں حسین, ہمارے خاندان کا پرانا دستور ہے جب ہمارے ہاں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو ہماری حویلی میں بسنے والی جناتنیاں رونا شروع کر دیتی ہیں. میں کل رات رونے کی آواز سن رہی ہوں. فرمایا اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے, یہ مجھ پہ گریہ کر رہی ہیں. حضرت ام البنین سے فرمایا اماں آپ نے بھی بلایا؟ فرمانے لگی ہاں اے آقازادے, تمہارے بابا علی نے مجھ سے عہد کیا تھا تاکہ اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عطا کرے جو کربلا میں تمہارا دفاع کرے, جو کربلا میں تمہارے کام آئے. اللہ نے مجھے چار چار جوان بیٹے, شیر دل بیٹے, شیر بیٹے عطا کیے. میں سوچتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ عباس کربلا میں وفاداری کا حق ادا نہ کر سکے. جناب عباس کچھ فاصلے میں کھڑے تھے, امام نے آواز دے کر کہا عباس اپنی ماں کو شہید دلا. حضر حکم اللہ خدا کسی کا میرا سنائے ہمیں رونے اور رونے والوں میں فرق. جناب عباس آگے بڑھے اور من لگے اماں, جو سنیے حضرت عباس کا, فرماتے ہیں اماں اگر ستر مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا, یہ مار کر زندہ کیا جانا ستر مرتبہ ہوا تب بھی میں حسین کو چھوڑ کر ایک حضرت عباس کو بلا کر کہا تھا
عباس حسین کو اکیلا
چھوڑ. ایک روایت یہ ہے اس وقت جناب عباس نے ایک انگڑائی لی تو حضرت عباس کے جو زرہ لگی ہوئی تھی جو کمر بند بندھا ہوا تھا یعنی پٹکا بندھا ہوا تھا کمر میں جو پٹکا باندھا جاتا ہے وہ جو پٹکا بندھا ہوا تھا وہ کھل گیا اور فرمانے لگے تم آج کے دن مجھے شہادت یاد دلا رہے ہو میں تو 34 سال سے دن کا انتظار کر رہا ہوں. اجرہ ہو اللہ خدا کسی آپ نے کیا قافلہ مدینے سے روانہ ہوا ہے ابھی شہر سے کچھ فاصلے پر قافلہ پہنچا تھا کہ جناب عباس نے پھر آ کر کہا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چلا رہا ہے. ہمارے قافلے کے پیچھے 3-4 سواریوں پر مشتمل قافلہ چل رہا ہے. امام نے فرمایا عباس تم نے پوچھا اس کا قافلہ؟ فرمایا ہاں مولا وہ صحابی پیغمبر حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری کا قافلہ ہے. جیسے ہی نانا کے صحابی کا نام سنا فوراً زلجنہ سے کہا میرے نانا کے صحابی تک پہنچا. زلجنہ دوڑتا ہوا لے کر پہنچا امام حسین کو. کمر خمیدہ ہے, ہمیں سفید ہے, ہاتھوں میں راشا ہے, بڑھاپا تاری ہے. آگے بڑھ کر کہا نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آپ نے مدینہ کیوں چھوڑا ہے؟ فرمانے لگے حسین تم چھوڑے تھے, نبی خطبہ دے رہے تھے, تم مسجد میں آئے تھے, تمہارا میں تمہارے کرتے میں اٹھا, تم زمین پر گرے, نبی نے ممبر چھوڑ دیا, تمہیں اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا کر ہم سے مخاطب ہوئے. اے میرے صحابہ میرے بچے کو غور سے دیکھو, اگر یہ مدینے کو اس حالت میں چھوڑے گے اس کے بچے اس کے ساتھ, اور تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے تو میرے نوازے کا ساتھ دینا, میرے حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا. اے حسین بوڑھا ضرور ہوں اگر مجھے نبی کی وصیت پر عمل ہوگا. امام نے فرمایا میرے ساتھ چلیے علی پر آپ کی خدمت کریں, عباس آپ کے کام آئے. ایک مرتبہ فرمانے لگے حسین اپنا قافلہ آگے رکھو میں پیچھے پیچھے چلوں گا. امام نے پھر اصرار کیا, پھر انہوں نے کہا حسین آپ آگے چلیں گے میں پیچھے چلوں گا. جب امام نے اصرار کیا تو کہنے لگے حسین اس قافلے میں زینب کی سواری ہے, میں اس قافلے میں کیسے چلوں جس میں نبی زادیا, میں کہوں میں غفاری بڑا احترام کروں زینب کا, 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے زینب پہ سب سے چادر اترتی رہی. تھکر نہیں روئیں گے اللہ, روتے جلدی نہیں ہے, رونے کے ایام ہے, گریے کے ایام ہے. احترام کیا روئے غفاری نے عزتاروں قافلہ پہنچا ہے کربلا کی سرزمین پر. میرے مولا نے 2 رکعت نماز ایک جگہ ادا کی, کچھ آگے بڑھے پھر 2 رکعت نماز ادا کی, ایک جگہ پہنچے مناجات میں مصروف ہو گئے, جناب زینب بھائی کے ساتھ ساتھ ہیں. ایک مرتبہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں شیب تھا. بی بی آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں بھیا یہ نمازیں کیسی ہیں, یہ مناجات کیسے ہیں؟ فرمانے لگی ہے زینب وہاں جو 2 رکعت میں نے نماز پڑھی وہاں میرا علی اکبر ایریا رنگ رہے ہیں. زینب یہاں جو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی یہاں میرا قاسم پامال کیا جائے گا. زینب اس جگہ کو غور سے دیکھ لو, یہی وہ جگہ ہے جہاں میں گھوڑے سے گرایا جاؤں گا, اس زمین پر میرا خون بہائے.